السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تفسير جزء عمة بفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. اس پیاری کتاب کی تفسیر کا درس جاری ہے. سورۃ الفجر کی آیات کی تفسیر کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور آج کی نشست میں اس عظیم سورۃ کی آخری آیات کی تفسیر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن آيات كريمك ترجمة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے. وجاء ربك والملك صفا صفا، اور آئے تمہارا رب اور آئیں فرشتے قطار در قطار. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى، اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پہلے نیک عمل بھیجا ہوتا. فیومئذ لا يعذب عذابه احد، بس اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہ دے گا. ولا يوثق وثاقه احد، نہ اس دن جیسا باندھنا کوئی باندھ کر رکھے گا. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس یا اے روح مطمئن، ارجعی الى ربك راضیہ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. ان آیات کریمہ کی تفسیر میں فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. شيخ صاحب فرماتے ہیں، يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة. اللہ تعالی لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہے، نصیحت فرماتا ہے قیامت کے دن کی. اس دن کیا ہوگا؟ اذا دکت الارض دکا دکا حتی لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین کو کوٹ کوٹ کر سیدھا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس میں کوئی اونچ یا نیچ نظر نہیں آئے گی، اسے ہموار کر دیا جائے گا، سیدھا کر دیا جائے گا. دک الجبال، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. ولا بنا ولا اشجار، نہ کوئی بلڈنگ باقی رہے گی اور نہ کوئی درخت اس زمین پر قائم رہے گا. تمد الارض کمد الادیم، زمین کو سیدھا ہموار کر دیا جائے گا جیسا کہ جلد کو سیدھا کر دیا جاتا ہے. جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے پھر اس کی جو جلد ہے اسے سکھایا جاتا ہے، سیدھا کر دیا جاتا ہے. یکون الناس علیہ فی مکان واحد، لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے. یسمعہم الداعی وینفذہم البصر فی ھذا الیوم، اس دن جو بات کرے گا سب اس کی بات سنیں گے اور دیکھنے والا سب کچھ دیکھے گا اس دن. یتذکر الانسان وان له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ولیکن قد فات الاوان. انسان جب قیامت کے دن کی ہولناکیاں دیکھے گا تو اسے ایک اہم بات یاد آ جائے گی. یتذکر الانسان وان له الذکرى، اب وقت کہاں رہا ہے کچھ یاد کرنے کا؟ وقت اس دنیا میں ہے، جب تک سانسیں جاری ہیں، جب تک توبہ کا وقت موجود ہے، وقت ابھی باقی ہے. مرنے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت چھوٹی قیامت ہے، ہم تو بڑی قیامت کی بات کر رہے ہیں. اس دن سوچنا کوئی نفع نہ دے گا. حسرت کے مارے یہ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہمارے نزدیک ہماری زندگی کیا ہے، حیاتی کیا ہے؟ یہ دنیا ہے اور یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ یا تو ہم اس میں اجنبی ہیں یا مسافر ہیں. اجنبی اسے کہتے ہیں جس کا دیس نہ ہو، جس کا وطن نہ ہو. یہ دنیا ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے. اور مسافر ویسے ہی گزر کر اپنا سفر طے کرتا ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، آگے بھیج دیتا. کب بھیجتا آگے؟ قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے آج ہم نے کرنا ہے، اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن قد فات الاوان، وقت گزر چکا ہے. لأننا فی الدنیا فی مجال العمل، اس دنیا میں ہم مجال عمل میں ہیں، یہ عمل کی زندگی ہے، قول و فعل کی زندگی، یہ زندگی ہے. کچھ کرنا ہے تو اس زندگی میں کرو، آگے حساب ہے. اس عمل کے نتیجے میں حساب ہے، آج عمل کا وقت ہے. فی زمن المہلتی، یہ مہلت کا وقت ہے، مہلت دی گئی، اس میں عمل جو کرنا ہے کر لو. یمکن للانسان ان یکتسب لمستقره، انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں، اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. مستقر وہ ہمیشہ کی جگہ ہے، یہ مستقر نہیں ہے ہمارا، اس میں ہم کمانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہم کما کیا رہے ہیں؟ صرف دنیا اور اس زندگی کے لیے جو وقتی طور پر ہے. یہ زندگی ساتھ چھوڑ دے گی، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. اس زندگی کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو یہی زندگی جو مہلت ہمیں دی گئی ہے، یہی زندگی ہے، یہ عمل کی زندگی ہے، وہ اس عمل کے نتیجے کی زندگی ہے. یہ وقتی طور پر ہے، وہ ہمیشہ کی ہے. کما قال مؤمن آل فرعون، سورۃ غافر میں مؤمن آل فرعون نے جیسا فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے مؤمن آل فرعون کی زبانی سن لیں. یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ حیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, آخرت ہی دار القرار ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 39. شخص فرماتے ہیں متاع سے مراد کیا متاع یتمتع به الانسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره. یہ ساری زندگی متاع ہے. متاع سے مراد وہ فائدے کی چیزیں ہیں جو ایک مسافر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اپنے سفر طے کرنے کے لیے. بس ہم جب سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ سارا گھر لے کے جاتے ہیں, ساری کمائی لے کے جاتے ہیں, ساری سواریاں لے کے جاتے ہیں, دنیا کا سب کچھ اپنے کندھے پر لے کے جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال, حج کا مہینہ ہے, حج پہ مسافر آتے حج کرنے کے لیے کیا لے کے آتے اپنے ساتھ؟ کتنا ساز و سامان لے کے آتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے اس زندگی کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہاکذا الدنیا, دنیا ایسی ہی ہے. واعتبر ما يستقبل بما مضى, واعتبر ما يستقبل بما مضى. ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس وقت کے لیے جو آنے والا ہے, جو مستقبل ہے ہمارا. کل ما مضى كانه ساعة من نهار, جو گزر چکا ہے یوں لگتا ہے کہ صرف ایک لمحہ ہی گزرا ہے زندگی کا. کیا خیال ہے, گزرا وقت کیسے لگتا ہے ہمیں؟ ایک لمحہ ہے جو گزر چکا ہے. خبر ہوئی زندگی کے 50 سال گزر گئے, پتہ چلا 40 سال گزر گئے. جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک جو سال گزر چکے ہیں, لمبا وقت لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے. زندگی یوں گزری ہے ابھی تک جیسے کہ دن کی ایک گھڑی, یہ ایک لمحہ گزرا ہو. كأننا الآن مخلوقون, جیسے یوں لگتا ہے کہ ابھی ہم پیدا ہوئے. فكذلك ما يستقبل فسوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا, آنے والا وقت بھی ایسے گزر جائے گا اس دنیا میں. گزرا وقت جو گزر چکا ہے, جتنی تیزی سے گزر چکا ہے, آنے والا وقت بھی اس دنیا میں ایسے گزر جائے گا. وينتهي السفر الى مكان اخر ليس مستقرا, اور یہ سفر کسی دوسری جگہ پر جا کے ختم ہوگا جو یہ جگہ نہیں ہوگی, جو مستقر بھی نہیں ہوگا. الى الاجداث الى القبور, اگلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے. تیزی سے وقت گزرا ہے, زندگی گزر گئی ہے, پتہ نہیں چلا موت سر پہ آ گئی ہے اور آنکھیں کھلی ہیں قبر میں. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار, قبر بھی استقرار کی جگہ نہیں ہے, مستقر قبر میں بھی نہیں ہے. لقول الله تعالى, ارشاد باری تعالی ہے الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شخص فرماتے ہیں سمع اعرابي رجلا يقرا هذه الايه, ایک اعرابی بدو نے ایک شخص کو سورۃ التکاثر کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے سنا. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, ایک بدو اعرابی پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن عربی ہے, عربی سمجھتا ہے, جانتا ہے. فقال, اس اعرابی نے ان آیات کریمہ کو سننے کے بعد کہا والله ما الزائر بمقيم, اللہ کی قسم جو زیارت کرنے والا ہے وہ مقیم نہیں ہوتا. زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج جاتے ہیں وقتی طور پہ وزٹ کرتے پھر چلے جاتے ہیں نا آگے. قبر کیا ہے؟ حتى زرتم المقابر, زرتم زیارت کی جگہ ہے. یہ عربی کہتے والله اللہ کی قسم ما الزائر بمقيم ولا بد من مفارقه لهذا المكان, اور لازمی ہے کہ یہ جگہ بھی ہم نے چھوڑ کے جانا ہے, یعنی یہ قبر بھی ہم نے چھوڑ کے جانی ہے, یہ بھی یقین ہے. سفر ماته، وهذا استنباط قوي وفهم جيد. وهي استنباط جو عربي بدوك ہے بالکل صحیح وفهم بھی صحیح عمدہ فهم ہے. يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة، جس کی تأييد الآيات الكثيرة الصريحة، بہت ساری آیات جو صریح آیات ہیں وہ اس معنی کی اور مفہوم کی تأييد کرتی ہیں. فی ذلك اس میں كقوله تعالى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون. اب واضح الفاظ ہیں، ثم انکم بعد ذلك لمیتون، اس زندگی میں اس کے بعد ہم نے مرنا ہے. دنیاوی زندگی کا خاتمہ موت سے ہوتا ہے، بس ختم کہانی نہیں. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، پھر تم قیامت کے دن زندہ کر دیے جاؤ گے. تو بیچ میں ہم کہاں تھے؟ حتی زرتم المقابر، یا نام بیچ کا. سبحان اللہ. سورۃ المؤمنون آیت 15 اور 16، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وذکر اللہ سبحانہ وتعالی ما یکون فی ھذا الیوم، اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اس دن کیا ہونے والا ہے جس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فقال، ارشاد باری تعالی ہے، وجاء ربك والملك صفا صفا، اي صفا بعد صف. وجاء ربك، هذا المجيء هو مجيئه عز وجل، اللہ تعالی قیامت کے دن آئے گا، یقینا آئے گا، اور فرشتے قطار در قطار صف باندھ کر فرشتے بھی آئیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وجاء ربك، یہ مجیء اللہ تعالی کا جو آنا ہے، اللہ تعالی ہی کا آنا ہے. لأن الفعل أسند إلى الله، کیونکہ فعل کے اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے. کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی آئے گا. وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره، اور جو بھی فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس فعل کا کرنے والا فاعل جو اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. هذه القاعدة في اللغة العربية، وہ یہی قاعدہ عربی زبان کے، لغة العربية کے یہی قاعدہ ہے. والقاعدة في اسماء الله وصفاته، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات میں بھی جو قاعدہ ہے، كل ما اسنده الله الى نفسه فهو له نفسه لا لغيره. اسماء وصفات کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھتا ہے براہ راست، کسی اور سے نہیں. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل، تو اس بنا پر عربی زبان کے گرامر کے بنیاد پر اور اسماء صفات کے قاعدے کے اس بنیاد پر یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آئے گا قیامت کے دن، کچھ اور نہیں آئے گا. اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ بات شیخ صاحب کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَلَيْسَ كَمَا حَرَّفَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ، وہ روایت ایسے نہیں جیسے کہ اہل التعطیل نے، جو اسماء و صفات کے انکار کرنے والے ہیں، جیسے کہ ان لوگوں نے تحریف کی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں. حَيْثُ قَالُوا إِنَّهُ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اہل التعطیل نے کہا، وَجَاءَ رَبُّكَ، سے مراد جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جَاءَ أَمْرُ رَبِّي، تو اللہ تعالیٰ خود نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. اہل التعطیل نے اس طریقے سے تحریف کی ہے اس آیت کریمہ میں. فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دلیل، جیسا فرماتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل التعطیل کی بات غلط ہے، کیونکہ اہل التعطیل کی یہ تحریف جو ہے ظاہر سے جو واضح معنی ہے اس سے نکال کر کسی اور معنی کی طرف معنی کو پھیرا جا رہا ہے. فنحن من عقيدتنا، شيخ صاحب فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اس معاملے میں، ان نجري كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره والا نحرف فيه، کہ ہم ان نصوص کو، جن کا تعلق اسماء وصفات سے ہے، ہم ان نصوص کو ظاہر پر جاری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے ہم اس کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دیتے ہیں, جو ظاہری معنی لے لیتے ہیں اسماء و صفات کے باب میں. اچھا ایک اور چیز نوٹ کر لیں, بعض صاحب پوچھتے کہ فلان تفسیر کیسی ہے, تو ایک آسان طریقہ ہے جاننے کے لیے, اگر کوئی تفسیر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تفسیر اہل التعطیل کی ہے یا اہل سنت جماعت کے کسی عالم کی ہے, سورۃ الفجر کا ترجمہ پڑھ لیں, اور اگر تفسیر ہو تفسیر بھی پڑھیں تو اس میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں یا تفسیر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اہل التعطیل میں سے ہے, اگر لکھا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آئے گا اور بہت کم کتابوں میں آپ کو علاج ملے گا, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل سنت جماعت کی تفسیر ہے. ایک یہ آیت ہے اور دوسری سورہ صاد کی آیت نمبر 75 یہ نوٹ کر لیں. یہ دو چیزیں آپ دیکھیں, قرآن کھولتے ہی دو چیزیں دیکھ لیں, اب پتہ چل جائے گا کہ یہ تفسیر معتبر ہے کہ نہیں. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور آسانی سے پرکھ بھی سکتے ہیں. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں ونقول, ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی یجیء یوم القیامت ہو نفسہ, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن آئیں گے. ولیکن کیف ھذا المجیء, لیکن یہ آنا کیسے ہوگا؟ ھذا ھو الذی لا علم لنا بہ لا ندری کیف یجیء, اس بات کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے قیامت کے دن. والسؤال عن مثل هذا بدعة, اور اس جیسے سوال کرنا بدعت ہے. كما قال الامام مالك رحمه الله, جیسا کہ امام مالک نے فرمایا, حين سئل عن قوله تعالى, جب ان سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق, الرحمن على العرش استوى, سورة طه نمبر 5, رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, فاطرق مالک برأسه حتى علاه الرحضاء یعنی العرق لشدة هذا السؤال على قلبه, تو امام مالک رحمہ اللہ نے سر جھکایا اور پسینہ طاری ہو گیا اس سؤال کی شدت وجہ سے ان کے دل پر. اتنی بڑا سوال کیا ہے, اتنی بڑی بات کر دی ہے اس سوال کرنے والے نے, اللہ تعالیٰ عرش پر تو مستوی ہوا لیکن کیسے مستوی ہوا, اب کیفیت پوچھنا چاہتا ہے یہ سوال کرنے والا. لأنه سؤال عظيم, شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑا عظیم سوال ہے, سوال ہے, سؤال متنطع, سؤال متعنت, یہ سوال جو ہے اس شخص سوال ہے جو متنطع ہے, حد سے گزرنے والا ہے, غلو کرنے والا ہے, سؤال متعنت, تعنت سے کام لینے والا ہے, اور او مبتدع یرید السوء, یا اس شخص کا سوال جو بدعتی ہے اور کوئی شر چاہتا ہے اپنے اس سوال سے. ثم رفع رأسه, امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا سر اٹھایا, وقال, اور فرمایا, الاستواء غیر مجهول, استواء کا معنی مجهول نہیں ہے, معلوم ہے. والکیف غیر معقول, اور کیفیت کا علم کسی کو نہیں ہے, عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتا, عقل کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں, غیر معقول ہے. والایمان به واجب, اور ایمان واجب ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى, والسؤال عنه بدعة, اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. شیخ صاحب فرماتے الشاہد الکلمۃ الاخیرۃ, شاہد امام مالک کے اس قول میں آخری جملہ ہے, السؤال عنہ بدعہ, کہ سوال ہی بدعت ہے. واعتبر هذا في جميع صفات الله, اور اسے انڈر لائن کر رہے ہیں آخر جملے کو, اور اللہ تعالیٰ کے ہر صفت میں آپ نے یہی کہنا ہے, اگر کسی بھی صفت کے تعلق سے کیفیت کا سوال کوئی بھی کرے تو جواب کیا ہے, والسؤال عنہ بدعہ. اب شیخ صاحب چند مثالیں بیان فرماتے ہیں. فلو سألنا سائل, اگر ہم سے کوئی شخص یہ سوال کرے, سوال کرنے والا, قال ان اللہ یقول لما خلقت بیدی, سورہ صاد آیت 75 جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے, 75, کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے اللہ نے یہ تو فرمایا لما خلقت بیدی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیف خلقہ بیدی اللہ نے کیسے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا نقول هذا السؤال بدعة یہ سوال بدعت ہے قال انا اريد العلم ولا احب ان يخفى علي شيء من صفات ربي سائل یہ کہتا ہے کہ میں تو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز چھپی نہ رہے اللہ تعالیٰ کے صفات سے میرے اپنے رب کی صفات سے میں جاننا چاہتا ہوں فأريد ان اعلم كيف خلقه میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے اب جاننے والے کہ اگرچہ نیت بھی صحیح ہو لیکن طریقہ غلط ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں نحن شیخ صاحب فرماتے ہیں نقول نحن نسألك اسئلة سہلة ہم آپ سے دو یا چند آسان سوال کرتے ہیں آسان سوال دیکھیں کیا ہے هل انت احرص على العلم من الصحابة رضی اللہ عنہم کیا جس علم کی تم ذکر کر رہے ہو میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے رب کی صفات ذات کے تعلق سے اور کوئی چیز مخفی نہ رہے مجھ پر تم یہ چاہتے ہو اچھا ذرا اس سوال کا جواب تو دو کہ تم زیادہ حریص ہو علم حاصل کرنے پر صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہم اجمعین اما ان یقول نعم و اما ان یقول لا و متوقع ان یقول لا تو جواب میں یا کہے گا ہاں میں زیادہ حرص رکھتا ہوں صحابہ سے علم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یا اس کا جواب نہ میں ہوگا اور توقع یہی کی جاتی ہے اس شخص سے کہ جواب اس کا نہ ہی ہوگا کیونکہ صحابہ سے بہتر علم حاصل کرنے والا کوئی شخص ہے ہی نہیں لیکن کیا سا فرماتے ہیں توقع یہی کہ وہ کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے دوسرا سوال هل الذي وجهت اليه السؤال اعلم بكيفيه صفات الله عز وجل ام الرسول عليه الصلاه والسلام جس سے تم سوال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے کوئی بھی عالم ہو کیا وہ زیادہ علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی کیفیت کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً جواب کیا ہونا چاہیے یہی ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے اذن الصحابۃ احرص منک خلاصہ جواب تو صحابہ تم سے زیادہ حریص ہیں علی العلم علم حاصل کرنے میں والمسؤول الذي وجه الیہ السؤال اعلم من الذي تسأله اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم رکھنے والے ہیں اس شخص سے آپ سوال کر رہے ہو ومع ذلك ما سألوا اس کے باوجود صحابہ نے یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا کتنی پیاری بات ہے اس کے انڈر لائن کر لیں خلاصہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں تو کیسی آنکھیں ہیں جواب کیا ہے ہم کہیں گے یہ تمہارا سوال جو ہے بدعت ہے کیوں بدعت ہے وہ شخص کہتا ہے میری نیت ٹھیک ہے میں جاننا چاہتا ہوں تفصیل اپنے رب سے جتنی بھی صفات ہیں ذات کے تعلق جتنی بھی قرآن مجید میں آیات ہیں میں مزید جاننا چاہتا ہوں چاہے کوئی چیز مخفی نہ رہے اپنے رب کی میں اسماء و صفات کے تعلق سے مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک اسے کہیں کہ دو سوال کریں پہلا سوال کیا ہے کہ تم زیادہ علم حاصل کرنے پر حریص ہو یا صحابہ کرام حریص تھے قرآن تو وہ بھی پڑھے ہیں نا یہ آیت پڑھی ہے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا رحمان عرش استوا کی آیت بھی پڑھی اس موسم میں جتنی بھی آیت سب پڑھی ہے صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے وہ زیادہ حریص تھے یا تم زیادہ حریص ہو جواب میں کیا ہوگا اگر کہے گا میں زیادہ حریص ہوں تو جھوٹا ہے ادھر ہی اس کو روک دے اسے کیا جدال کریں گے اگر کہتے نہیں متوقع بھی ہے کہیں گے نہیں وہ زیادہ حریص تھے اچھا دوسرا سوال جس سے تم سوال کر رہے ہو یعنی مجھ سے جو سوال کر رہے ہو کیفیت کا میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے تھے جواب کیا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نتیجہ جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تم صحابہ سے زیادہ حریص نہیں ہو اور میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہوں صحابہ نے یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جو زیادہ حریص تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے تعلق سے تو پھر تمہارا یہ سوال بدعت ہے، تمہیں ایسا سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. واضح ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ومع ذلك ما سألوا، اس کے باوجود صحابہ نے حرص کے باوجود بھی یہ بھی جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہ سوال کفیت کا سوال نہیں کیا. آپ کو کسی صحابی سے نہیں ملے گا اور کسی بھی سلف میں سے کسی سے بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے سوال کیوں کیفیت کا. سوال کیوں نہیں کیا صحابہ نے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے ادب کے دائرے میں رہتے تھے، ادب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور ادب کیسے کیا جاتا ہے. کیفیت کے سوال بے ادبی ہے، واضح ہے، کیونکہ وہ ادب کرنا جانتے تھے. وَيَقُولُونَ بِقُلُوبِهِمْ وَرُبَّمَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے دلوں سے اور ممکن ہے کہ زبانوں سے بھی یہ کہتے ہوں صحابہ اور سلف. اِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَن تُحِيطُ مِنْ أَن تُحِيطَ أَفْهَامُنَا وَعُقُولُنَا بِكَيْفِيَاتِ صِفَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت عظیم ہے کہ ہماری سوچ، ہماری عقلیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت تک پہنچ جائے. واللہ عز وجل يقول في كتابه في الامور المعقوله، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں ان امور میں جو معقول ہیں، جہاں تک انسان کی رسائی جا سکتی ہے. ولا يحيطون به علما، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ولا يحيطون به علما، سورۃ طه نمبر 110. وفي الامور المحسوسه، یعنی معقول جہاں تک انسان کی سوچ جا سکتی ہے. لا يحيطون به علما، علم کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا. وفي الامور المحسوس، جو محسوس چیزیں ہیں جو انسان اپنے آنکھوں سے، ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یا اپنے حواس خمسہ سے اس کا ادراک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اس بصر سے ادراک اللہ تعالیٰ کا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ادراک کرنے والا ہے سب ابصار کا، سورۃ انعام آیت نمبر 103. فنقول یا اخی، تو ہم یہ کہیں گے ایسے شخص کو، اے میرے بھائی، الزم الادب، ادب کو لازم پکڑو. لا تسأل کیف خلق اللہ آدم بیده، یہ سوال مت کرو کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. فإن هذا السؤال بدعة، بے شک یہ سوال بدعت ہے. وكذلك بقية الصفات، اس طریقے سے جو باقی صفات اللہ تعالیٰ کی. لو سأل کیف عین اللہ عز وجل، اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا اللہ تعالیٰ کی آنکھ تو کیسی ہے، قلنا لو هذا بدعة، ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ سوال بدعت ہے. لو سأل کیف يد الله عز وجل، قلنا هذا بدعة، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے تعلق کی کیفیت کا سوال کرتے ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے. وعليك ان تلزم الادب، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ تمہیں ادب کو لازم پکڑنا ہے. والا تسأل عن کیفیت صفات اللہ عز وجل، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے سوال نہیں کرنا چاہیے. لما قال هنا في الآية الكريمة وجاء ربك، جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس آیۃ کریمہ میں وجاء ربك وسأل كيف يجيء، اور سوال کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن. نقول هذا بدعة، ہم یہ کہیں گے یہ بدعت ہے. هذه القاعدة التزموها، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس قاعدے کو لازم پکڑ لو. پکڑ لیا سب نے، الحمدللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وكل انسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے سوال کرتا ہے تو ایسا شخص بدعتی ہے اور متنطع ہے، یعنی غلو کرنے والا شخص ہے. سائل عما لا يمكن وصول اليه، کیونکہ اس چیز کے بارے میں سوال کر جہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے. فموقفنا من مثل هذه الايه، تو ہمارا موقف اس جیسی آیات کریمہ کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے، وجاء ربك، جیسا کہ آیت کریمہ ہے، ان نؤمن بان الله يجيء، ہم یہ ایمان لے کے آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا یعنی قیامت کے دن. لیکن على اي کیفیہ، کیسے آئے گا، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. الشيخ صفر ما أنت، فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، هم نفيته جانته لكن إثبات نهي جانته، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، هم يأتوا جانته كي الله تعالى آئيغا لكن إنسان كي آنه جيسا بشر كي آنه جيسا نہیں آئيغا، كيفية وہ نہیں ہوگا جيسا كي إنسان و بشر كي آنه كي كيفيته، ولكننا لا نثبت كيفيته، لكن هم كيفية كإثبات نہیں کرتے، كيفية ثابت نہیں کرتے، وهذا هو الواجب علينا، ويه ہمارے اوپر واجب ہے. جیسا بھی فرما رہے ہیں ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، نفی بھی ہے مثلیت کی، اثبات بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی. اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، اسی ترازو پہ تولو، نفی کیفیت کی آئے گا، ہمیں یقین ہے کہ بشر مخلوق کی طرح نہیں آئے گا، کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا، کیفیت کی نفی ہے، لیکن آئے گا ضرور بغیر کیفیت اللہ تعالیٰ جائے، لیکن آئے گا ضرور، وہ سمیع البصیر. ليس كمثله شيء، نفی ہے کیفیت کی، اور اثبات کس چیز کا ہے، جو نام اور صفت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، کس چیز، کون سی صفت ہے، آنے کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آئے گا، تو ہمارا ایمان ہے، ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں اور صفت جس کا ذکر کیا گیا اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں. واللہ اعلم، اگلے درس میں سے انشاءاللہ اگلے لفظ سے ہم شروع کریں گے، الملک فرشتے کی بات ہو رہی ہے، اگلے درس انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.